بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. اسپیاری کتاب شرح کے درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں کتاب الصیام کے تعلق سے، اور پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 250 پر. یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء عمدا. اور جس نے روزے کو توڑا ہے، اچھا مکمل کریں گے، اچھا آگے چل رہے کریں گے انشاءاللہ، میرے صف میں یہاں تک آ رہے تو اس لیے. پوائنٹ نمبر 250 یہ صاحب فرماتے ہیں: من افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء عمدا او حجامه او امناء بمباشره. یہ پانچ چیزیں ہیں یہ صاحب فرماتے ہیں، اور جس نے افطاری کی ہے یعنی روزے کو توڑا ہے، فعليه القضاء فقط، اس پر صرف قضاء ہے ان پانچ چیزوں میں. کون سی ہیں؟ اذا كان فطره، اگر اس کے فطر ہے روزے کو توڑنا، جو بھی اکل کھانے سے، او بشرب یا پینے سے، او قیء عمدا یا عمدا جان بوجھ کے قیء کرنے سے، او حجامت یا حجامت کرنے سے، او امناء بمباشرت یا مباشرت سے منے کے خارج ہونے سے. مباشرت یعنی جماع کے علاوہ، اسی طریقے سے بوسو کنار وغیرہ سے اگر منی خارج ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو ایسی صورت میں روزہ قضا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی توبہ استغفار کے ساتھ، یہ تو معروف بات ہے. اب اس کی دلیل جو ہے کھانے اور پینے سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں واضح نہ ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سفید دھاری کو کالی دھاری سے آپ نمایاں کر لیں فجر میں سے، یعنی فجر کے وقت میں سے. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک روزے کو تمام کرو. الى آخر الآیہ. تو اس آیت میں کھانے پینے سے، یعنی اب کھاتے پیتے رہتے رات کو جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، کیونکہ فجر کے وقت سے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، روزے رکھنے کا وقت، یعنی کھانے پینے کی حد آپ کی روزے کے وقت تک، جب روزے وقت شروع ہو جائے تو آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے، متفق علیہ حدیث میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطعم عند اللہ تعالی من ریح المسک، کہ روزہ دار کا جو منہ کی بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. وجہ کیا ہے؟ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، چھوڑ دیتا ہے اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنے شہوت کو میرے لیے. تو اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور شہوت ہے. عمدن قے کی دلیل، یہ جان بوجھ کے اگر کوئی شخص قے کر لیتا ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قضا واجب ہے کہ بعد میں قضا کر لے گا. اور اس کی دلیل جو ہے مسند احمد، ابو داود اور ترمذی میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، جس کو الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے. ومن استقاء عمدا فلیقضی، وہ جس نے جان بوجھ کے قے کی ہے، الٹی کی ہے، تو بس یہ شخص جو ہے روزہ قضا کر لے. اور اسے علامہ الباني نے صحیح کہا ہے، صحیح حدیث ہے. پھر حجامت کی دلیل جو ہے صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے افطر الحاجم والمحجوم، کہ حجامت کرنے والا اور جس کی حجامت کی جا رہی ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور دوسری ایک یہ علماء کا موقف اور قول ہے کہ حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی حجامت کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اسے بعد میں قضا کرنی چاہیے. اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ حجامت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس حدیث کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی تھی. بہر علماء کے اس میں اختلاف ہے، بہتر یہی ہے کہ حجامت اگر کسی نے کرنی ہی ہو یا کروانی ہی ہو حجامت، وہ جانتے ہیں حجامت جو ہے وہ خاص طریقے سے جسم کے خاص حصوں سے خون چھوٹے سے کٹ لگا کے خون کو نکالا جاتا ہے علاج کے لیے، اور یہ سنت بھی ہے علاج کے ساتھ ساتھ. تو اگر کسی نے حجامت کرنی ہو تو رات کو کر لے، بے شک رمضان میں اگر کرنا ہے تو دن کے وقت روزے کی حالت میں حجامت نہ کرے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر جو قول راجح میں سمجھتا ہوں یہی کہ اس پہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر احتیاطاً کوئی قضا کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن علماء کا ایک یہ قول ہے یہ جیسا کہ شیخ صاحب نے یہاں پر اختیار کیا ہے کہ حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پانچویں چیز ہے او امنا بی مباشرت، یہ منی کا خارج ہونا مباشرت سے، یعنی بوسو کنار سے اگر منی خارج ہو جاتی ہے یا جماع کے علاوہ کسی اور طریقے سے، احتلام کے علاوہ، احتلام میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جان بوجھ کے اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں بھی قضا جو ہے واجب ہو جاتی ہے. اور دلیل وہی ہے جیسے پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اپنے کھانے پینے کو شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں شہوت کا ذکر ہے، اور شہوت جو ہے منی خارج ہونے سے ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 251 شاہ صاحب فرماتے ہیں الا من افطر بجماع، الا کہ جس نے روزہ توڑا ہے جماع سے، فانه یقضی، بس وہ قضا کرے گا، ویعتق رقبۃ، اور ایک گردن آزاد کرے گا، فان لم یجد، اگر اس کے پاس گردن نہیں آزاد کرنے کو، فصیام شہرین متتابعین، تو دو روزے لگاتار رکھے گا، فان لم یستطع، دو مہینے روزے لگاتار رکھے گا، فان لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اس کے دلیل معروف حدیث ہے متفق علیہ حدیث میں، ایک بڑا پیارا قصہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور یہ عرض کی ہے اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا ہوں. کافی پریشان تھا وہ شخص، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما لکا، تمہیں کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم، میں نے بیوی سے ہم بستری کی ہے جبکہ میں روزے کی حالت میں تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رقبة تعتقها، کیا تمہارے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کو؟ قال لا، تو شخص نے عرض کیا کہ نہیں، میرے پاس کوئی گردن نہیں جسے میں آزاد کروں. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں مسلسل لگاتار؟ قال لا، تو شخص نے کہا کہ نہیں، میں دو مہینے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. فقال فهل تجد اطعام 60 مسكينا، فهل تجد اطعام 60 مسكينا، کیا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال لا، تو اس شخص نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. سا سر ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور ہم اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے, وہ شخص بھی بیٹھ گیا آ کے جو پریشان تھا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک کٹورا دیا جس میں کھجور تھی, کھجور کا ایک برتن جس میں کھجور تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, این السائل, وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی وہ سوالی بن کر آیا تھا؟ فقال انا, اس شخص نے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, خذ هذا فتصدق به, یہ لے لو اسے صدقے میں دے دو. تو اس شخص نے کہا, اعلی افقر منی یا رسول اللہ, کیا مجھ سے بھی زیادہ کسی فقیر کو میں دوں؟ یعنی میرے اپنی کتنی خستہ حال ہے, حالت ہے, میں خود فقیر ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فوالله ما بين لابتيها, یعنی مدینہ میں پورے شہر میں اہل بیت افقر من اہل بیتی, پورے مدینہ مجھ سے زیادہ فقیر کوئی ہے ہی نہیں, تو میں کس کو جا کے یہ کھجور دوں؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت اي انيابه, اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم ہنسے, مسکرائے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انیاب, جو نوکیلے دانت ہیں, یہ نظر آئے. ثم قال اطعمه اهلك, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جاؤ اپنے گھر والوں کو یہ کھجور دے دو. متفق علیہ حدیث ہے, اور بہت ہی عظیم پیغام ہے, ان میں سے جو فقہی جو پیغام ہے, جو ہمارا موضوع ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہے, قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہے. قضاء تو وہ کرے گا, یعنی پہلے توبہ استغفار ہے, پھر قضاء بھی ہے, پھر کفارہ بھی ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے, شیخ صاحب نے فرمایا کیا کر, جو عتق رقبہ, عتق رقبہ, گردن آزاد کرنا. گردن آزاد ہے نہیں, کوئی غلام یا کوئی روڈی, تو کیسے گردن آزاد ہوگا؟ تو پھر اس کا الٹرنیٹ کیا ہے, دوسرا طریقہ, 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے مسلسل. ہاں بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے, یا عورت ہے, مینسز آ گئے ہیں, تو پھر وہ تو عذر شرعی ہے. عذر شرعی میں اجازت روزہ نہ رکھنے کی, اگر عذر شرعی نہیں ہے تو شروع سے 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے, 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں. اور اگر طاقت نہیں روزہ رکھنے کی, جیسے کہ اس شخص کو طاقت نہیں تھی, استطاعت نہیں ہے, تب بھی آسانی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے, فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کے لیے یہ ایک قرض ہوگا, جب استطاعت ہوگی تو دے گا, نہیں تو اگر اسی مر گیا تو کوئی اس کا سوال نہیں ہوگا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها, تو یہ کفارہ ہے ایسی صورت میں. اگلا پوائنٹ 252 میں, اب روزہ کے طرف چند اہم احکامات آخر میں شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما اطعمه الله وسقاه, متفق علیہ. متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من نسی وهو صائم, جسے روزے کی حالت میں بھولے سے, فأکل, پس اس نے کھایا, او شرب, یا پی لیا, فلیتم صومه, اپنے روزے کو برقرار رکھے اور پورا کرے, تمام کرے, یعنی روزہ نہ توڑے. فإنما اطعمه الله وسقاه, تو جو اس نے کھایا پیا وہ کیا ہے پھر, روزہ کیوں نہیں ٹوٹا اس کا؟ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. یہ رحمت ارحم الراحمین کی جل شان و سبحان و تعالی. روزہ کی حالت ہے, انسان کو بھول جاتا ہے, اکثر ہوتے ابتدائی پہلے ہفتے میں یا پہلے چند دنوں میں, تو انسان صبح اٹھتا ہے ناشتے کے لیے, پتہ نہیں, تو انسان ہاتھ میں پانی پینا شروع کر دے, پھر پتہ ہے روزہ ہے, پھر رک جاتا ہے. تو یہ جو پانی پی لیا ہے یا جو کچھ کھا لیا ہے, اس کا کیا حکم ہے شرعاً؟ اس کی معافی ہے. وہ کیا کہیں گے, جو ہم نے کھایا پیا ہے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. سبحان اللہ, جان بوجھ کے نہیں کرنا, بھولے سے بات ہو رہی ہے. اگر خطا ہو جائے اور انسان بھول جائے اور اس بنیاد پر کھا اور پی لے. اگلا پوائنٹ 253 میں شیخ صاحب فرماتے, وقال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر, متفق علیہ. متفق علیہ حدیث میں سے بخاری مسلم میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگ اس وقت تک خیر رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. افطاری پہلے وقت میں کی جلدی سے مراد یہ نہیں کہ اذان سے پہلے شروع ہو جائے. تعجیل الفطر سے مراد یہ ہے کہ پہلے وقت جیسے اذان ہو فوراً آپ نے افطاری کر لینی ہے. یہی ہو تو تعجیل الفطر. کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل بدعت ہیں جو دیر سے افطاری کرتے ہیں, کہتے ہیں جب تک کہ رات کی ابتدا نہیں ہوتی اور یہ جو روشنی ختم نہیں ہوتی روزہ افطاری کے وقت شروع نہیں ہوتا. یہ بدعت ہے. سنت یہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوئی, جب سورج غروب ہو جائے اور اس کی علامت مغرب کی اذان ہے, تو اس وقت آپ نے فوراً افطاری کر لینی ہے. اور اس چیز کو, اس سنت کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے جوڑا ہے؟ خیر سے. لوگوں میں خیر رہے گا, برکت رہے گی, اور خیر مطلق ہے. یہاں پہ کوئی قید ہے؟ عام اور مطلق خیر ہے. کوئی خیر بھی ہو سب اس میں شامل ہے. افطاری کے ساتھ خیر کے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہے تعلق کہ نہیں؟ کیسا تعلق ہے؟ بھائی افطاری ہم کھا رہے ہیں, پہلے وقت میں کھا رہے ہیں, اور پہلے وقت میں کھانا ویسے ہی دل کرتا ہے. شدید گرمیوں میں سب سے پہلے انسان وہ ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھتا ہے نا, اور دل کر بندہ فوراً پی لے. تو ویسے بھی اچھی بات ہے پہلے پینا, لیکن اس کو خیر کے ساتھ کیوں جوڑ دیا گیا ہے؟ کیونکہ اصل خیر کی چیز میں ہے, اتباع سنت میں. اب جب کسی معاملے میں اتباع سنت کرتے ہیں تو اس پہ خیر ہوتا ہے لازمی, اور خیر میں آپ کی بھلائی ہوتی ہے, آپ کی صحت میں, آپ کی عافیت میں, آپ کے بولنے میں, آپ کے چلنے میں, آپ کے اٹھنے میں, آپ کے بیٹھنے میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کے عبادات میں, آپ کے ایمان میں, ان تمام چیزوں میں آپ چستی محسوس کریں گے. سستی نہیں ہوگی, سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ خیر ہے. آپ کے ایمان میں مزید اضافہ, مضبوط, آپ کے اخلاق میں مزید حسن اور جمال بڑھتا رہے گا, آپ کے قول و فعل میں مزید مضبوطی آئے گی, اور یہ خیر اس طریقے سے بڑھتا جائے گا, اور روزانہ آپ سنت پہ عمل کرتے جائیں گے, روزانہ یہ خیر بڑھتا رہے گا. سبحان اللہ. اگلی حدیث پوائنٹ نمبر 254 میں, 254 میں, وقال, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تسحروا فإن في السحور بركة. متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سحری کرتے رہو, بے شک سحری کرنے میں برکت ہے, سحور میں برکت ہے. ابھی افطاری کے ساتھ خیر کو جوڑا ہے اور سحری کے ساتھ برکت کو جوڑ دیا ہے. افطار بھی ہم کرتے ہیں پیٹ بھرتے ہیں, سحری بھی ہم کرتے ہیں پیٹ بھرتے ہیں, اس کے ساتھ خیر بھی ہے برکت بھی ہے. کھاؤ پیو موج کرو اور خیر و برکت بھی حاصل کرتے رہو. اتباع سنت اسی کو کہتے ہیں. دوسری طرف بدعت ہوتی ہے کہ سحری کچھ لوگ نہیں کرتے جان بوجھ کے. ایک تو انسان سہو ہو جاتا ہے یا وقت نہیں ہوتا, وہ الگ بات ہے. کچھ لوگ سحری کرتے نہیں ہیں. جانتے کون سحری نہیں کرتے روزہ رکھتے وقت؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ یہودی روزہ رکھتے ہیں, وہ سحری نہیں کرتے. وہ کیا علامت ہے یہ؟ لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں اہل سنت, خصوصی طور پر وہ سحری کا حق ادا کرتے ہیں. سحری کا حق ادا کیسے ہوتا ہے؟ تأخیر السحور, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو سحری ہے وہ آخری وقت میں کرنی ہے, اور افطاری پہلے وقت میں کرنی ہے. روزہ دار کو کیا چاہیے مجھے بتائیں, روزہ دار کو کیا چاہیے تاکہ اس کا روزہ بہترین طریقے سے, اس کو زیادہ بھوک اور پیاس نہ لگے؟ یہ چاہیے نا. کیسے ہوگا اگر سحری پہلے کر دی جائے اور افطاری کو مؤخر کر دیا جائے؟ کیا مقصد پورا ہوگا؟ مشکل ہوگی کہ نہیں زیادہ؟ دیکھیں سنت میں اتباع سنت ہمیشہ خیر و برکت کیوں ہے؟ کہ آپ کے لیے ہمارے لیے بھی آسانی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو سحری کرنی ہے, اور سحری جو ہے سحر میں برکت ہے. برکت آپ کو زیادہ پیاس نہیں لگے گی, زیادہ بھوک نہیں, جب آپ نے سحری کرنی ہے اس نیت سے. اور کر کے دیکھیں, ایک عادت ہوتی ہے ویسے سحری کرنے کے ساتھ کر لی ہے, ایک عبادت ہے آپ اس نیت سے سحری کر رہے ہیں تاکہ آپ کو برکت ہو اس سحری سے. پھر آپ اپنا دن دیکھیں, وہ ذرا بھوک دیکھیں, پیاس دیکھیں, آپ کو چستی دیکھیں, اس دن کی طرح نہیں ہوگی جس دن آپ یا سحری نہیں کرتے یا اس نیت سے آپ سحری نہیں کرتے. اگلی حدیث, اگلا پوائنٹ 255, شخص فرماتے وقال, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور, رواه الخمسه. جب خمسہ کہا جائے تو کون مراد ہے پہلے؟ اچھا, ستہ کون ہے؟ ستہ ستہ کتاب کتب ستہ والے جو ہیں, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی بن ماجہ. اچھا, خمسہ اگر ہوں تو پہلے دو نکال کے احمد کو, مسند احمد کو شامل کر دیں, اسے خمسہ کہتے ہیں. چار سنن اور پھر پانچویں جو ہے, یا پہلے پر پہ مسند احمد کہ وہ متقدم ہے, پہلے ہیں وقت کے اعتبار سے, اور پھر جو چار سنن کی کتابیں ہیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اور نسائی, یہ چار جو ہیں, اسے کہتے ہیں رواہ الخمسہ. حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر. اب افطاری کرنے کی جو سنت ہے, کس چیز کے ساتھ, کس چیز پہ افطاری کرنی ہے؟ علی تمر, کھجور. فان لم یجد, اگر نہیں ہے تو پھر پانی پی لے, پانی سے افطاری کر لے, بے شک پانی پاک ہے. اور اگر نہیں ہے تو یہ سنتیں بتا رہے ہیں, بہتر ہے کہ, کیونکہ ہم رمضان میں خاص تیاری کرتے افطاری کی, بہت سارے دسترخوان پہ چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں میں یہ پانی تو ویسے ہوتا ہے صبح, تو ممکن نہیں کہ کوئی افطاری ہو, لیکن ساتھ ساتھ یہ کھجور والی جو سنت ہے نا, یہ بھی شامل کر دیا کرے, کیونکہ کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ ایسا پھل ہے جس میں شوگر بھی ہے, پروٹین بھی ہے, منرلز بھی ہیں, وٹامنز بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیٹ بھر کے نہ افطاری کریں شروع میں, کیونکہ نماز بھی پڑھ, نماز کا وقت میں وقفہ بھی ہوتا ہے, آپ پہلے کھجور اور پانی, چند کوئی چیزیں کھانے تھوڑی سی, پھر نماز پڑھے, پھر بعد میں کوئی اگر کھا لیتے ہیں تو آپ کے معدے میں ایک تو بوجھ نہیں پڑے گا, اور نماز پڑھنے بھی آپ کو کوئی سستی کے کہا لینی ہوگی, کیونکہ آپ نے پھر عشاء نماز بھی پڑھنی, تراوی بھی پڑھنی ہے. کچھ لوگوں کی تراوی کی نماز بہت مشکل ہو جاتی ہے, کیوں؟ پیٹ پہلے سے بھرا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا اس میں ٹھوسا ہوتا ہے, اور پھر سستی, کیونکہ یہ حقیقت ہے, جب آپ معدے کو بھر کھانے کے بعد تھوڑی سی غش آتی ہے, غرور, تھوڑی سی نیند محسوس ہوتی ہے, جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بلڈ سپلائی جو ہے میڈیکلی وہ زیادہ متوجہ ہوتی ہے معدے کی طرف, اور جو دماغ اس میں دورے سے تھوڑے کم ہو جاتے تو غنودگی محسوس ہوتی ہے, اور جس نشے کی حالت ہوئی تھوڑی سی ایسی نیند آ رہی ہوتی ہے, تو آرام کی طرف انسان جو ہے نا, یا سستی اور کاہلی چھا جاتی ہے, اس لیے پھر نماز میں بھی تھوڑی سی دقت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے افطاری کے وقت جو ہے, یہ چیزیں کیوں ہم بتائی جا رہی ہیں, یہ سنت کیوں ہے؟ یعنی جب ہم کھجور کھاتے ہیں اور کھجور کے بعد پھر تھوڑی سی, میں یہ نہیں کر کے افطاری کرنا چھوڑ دے, کھجور پہ گزارا کر رہے, یہ نہیں میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ معدے کو تھوڑا راحت دے, اب بتدریج آہستہ آہستہ کھائیں تاکہ معدے پہ زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے اور آپ کے دماغ پہ بھی بوجھ نہ پڑے, آپ کی عبادت جو ہے, جو اصل مقصد روزے کا اور رمضان کے مہینے کا, کہ آپ عبادت میں آپ چست رہیں اور آپ آگے بڑھتے رہیں تاکہ اس کا بھی آپ کو فائدہ ہو.
کھجور میں آئیوا ہے یا کوئی,
اس میں لفظ ہے, کون سے کھجور ہے؟ اس میں لفظ تمر ہے, عجوا کا لفظ تو نہیں ہے نا. باقی آپ جو استطاعت آپ کریں, عجوا لینا چاہتے ہیں تو مہنگی سے مہنگی لے لیں آپ, لیکن اس لیے ہم, اگر عجوا ہوتا تو مشکل نہ ہوتی مسکین کے لیے, کیا خیال ہے؟ جس کے پاس عجوا نہیں وہ کیا کرتا ہے, امپورٹ کرتا باہر سے. اس لیے بھلائی اور بہتری کی چیز میں ہے, متعین نہ کیا جائے. سبحان اللہ. پوائنٹ نمبر 256 میں شیخ صاحب فرماتے, وقال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه, رواه البخاری. صحیح بخاری میں بڑی پیاری حدیث ہے, اور اس حدیث میں روزے کی اصل جان کا ذکر ہے, روزے کی جان کس چیز میں ہے اور اصل روزے کا مقصد کیا ہے, اور اگر مقصد چھوٹ جائے تو پھر روزے کا کوئی باقی فائدہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا. زور جھوٹ کو کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں، اور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو روزے کی اصل جان کو نقصان پہنچائے، اصل مقصد کو نقصان پہنچائے عمومی طور پہ. والجہل اور جہالت کو نہ چھوڑے روزے کی حالت میں. فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ شرابہ، تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں کہ اس کے کھانے اور پینے کو اس سے چھڑوا دے. یعنی اسے روزہ تو رکھا ہے، اس روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کو کچھ نہیں ملی. روزے دار کو بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، اور اس بھوک اور پیاس کو اس کو اجر ملتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کچھ ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا نہیں، یعنی کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا. کہ ایسے روزے دار بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بہت سارے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. کون سے ایسے روزے دار ہیں جو قول و فعل الزور کو نہیں چھوڑتے؟ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے روزے کی حالت میں. وہ دیکھ لیں آپ، افطاری سے پہلے، مغرب سے پہلے، اصل مغرب کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا کریٹیکل وقت ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. آپ کسی سموسے والے کے ساتھ پاس چلے جائیں یا کسی دکان والے کے پاس چلے جائیں کچھ لینے کے لیے، بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتے ہیں، پارکنگ غلط ہوتی ہے، گاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر ہی ٹھوسی ہوتی ہیں، کوئی راستہ نہیں ہوتا، لوگ مشکل سے گزرتے ہیں، بس کسی نے دھکا دینا ہے، کسی نے کوئی گالی دینی ہے، کسی نے بدتمیزی سے پیش آنا ہے، لڑائی جھگڑے. آپ آئے تھے افطاری لینے کے لیے تاکہ آپ کو اس افطاری کرنے سے اس روزے کا اجر ملے، اور محروم اپنے آپ کو کر دیا ایک چھوٹے سے قول سے یا برے لفظ سے یا ایسے عمل سے جس میں زور شامل ہو، اللہ کی نافرمانی شامل ہو، اور اپنے آپ کو اس روزے کے اجر سے اور اس خیر سے محروم کر دیا ہے. کہاں کی حکمت عملی ہے بھائی؟ اسے بہتر تھا کہ وہ باہر نہ جاتے، اسے بہتر یہ تھا کہ سموسے ہی نہ کھاتے. لازمی کہ آپ نے نہاری جا کے لینی ہے، سموسے جا کے لینے ہیں، پکوڑے سے آپ نے افطاری کرنی، پھر جھگڑا بھی کرنا ہے، یا پہلے سے تیار ہو کے جائیں، میں لینے جانا ہے، میں کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، کوئی زور سے کام نہیں لوں گا، رب کو ناراض نہیں کروں گا، تب تو جاؤ. ایسے ہونا چاہیے نا، کیونکہ ایکشن بھی ہے تو ہوتا ہے، پھر ریئیکشن بھی ہوتا ہے. یہ پہلے سے تیاری کر کے جاؤ، بندے ریئیکشن نہیں دکھانا کوئی بھی. اصل روزہ کے مقصد کے تربیت ہے نا پورا مہینہ. لعلکم تتقون، تقوی کی تیاری ہے، تقوی کی تربیت ہے پورا مہینہ. جب تقوی نہ رہا، جب تقوی میں کمزوری پڑ گئی، تو اصل مقصد تو جاتا رہا نا. اس لیے اگر اجر آپ چاہتے ہیں روزے کا، من صام رمضان، آگے آ رہی ہے حدیث، اسی پہ بات کرتا ہوں، ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنب. ایک طرف تو یہ ہے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو صرف بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملے گا نہیں، سبحان اللہ. تو اس روزے کی حفاظت کرنی کہ نہیں کرنی؟ روزے کی حفاظت جو نہیں کرنا جانتا، اسے روزے کا اجر بھی اور ثواب بھی نہیں ملتا. تو روزے کا خاص کیا رکھنا، جیسے روزہ رکھا جاتا ہے روزے کی حفاظت بھی ویسے ہی کی جاتی ہے، اس کے اہتمام بھی الگ سے کرنا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے پڑھ میں 257 میں، وقال، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ. متفق علیہ، جس شخص کو موت آ جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا ولی یعنی اس کا وارث جو ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. یہ صیام البدل ہے، اگر کسی شخص پہ روزہ فرض ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو ایسی صورت میں جو اس کے وارث ورثہ جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، یہ شرائع جائز ہے. یہ ان عبادات میں سے جو فوت شدہ لوگوں کے لیے کی جا سکتی ہے، جو شخص فوت ہو جاتے ہیں، جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سے اعمال صالحہ ہیں جو ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ دعا ہے، استغفار ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، ان میں سے حج بھی ہے، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، ان میں سے روزہ بھی ہے، اس کی یہ دلیل ہے. کہ اگر کسی شخص پر روزہ فرض ہے اور اس فرض روزے کے دو طریقے، ایک تو رمضان کا فرض روزہ، دوسرا نظر، کسی نظر کی ہے منت مانی روزہ رکھنے کی اور وہ مر گیا ہے تو جتنا باقی ہے اس کا جو ولی ہے وہ اسے پورا کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 258 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، وسئل عن صوم یوم عرفت فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ۔ سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، سوال کیا گیا عرفات کے دن کے روزے کے تعلق سے کہ کیا ہم عرفات کا روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک روزہ رکھنے سے، عرفات کے دن کا روزہ رکھنے سے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلا، ان دو سالوں کے روزے، ان دو سالوں کے جو صغیرہ گناہ ہیں معاف کرے جاتے اور کفارہ ہو جاتا ہے۔ وہ صغیرہ اس لیے کہا ہے کہ اصل مقصد یہی ہے، حدیث میں یہی معنی اور مطلب ہے، کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہے ان کے لیے توبہ لازمی ہوتی ہے۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں نفل روزوں کا، فرض روزے کے احکام بیان کر چکے ہیں شیخ صاحب، یہاں پہ اب جو نوافل روزے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 259 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، وسئل عن صیام عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیۃ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جو ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور عاشورہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 260 شیخ صاحب فرماتے ہیں، وسئل عن صوم یوم الاثنین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن کے روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا، فقال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ او انزل علی فیہ، رواہ مسلم۔ سے مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ کیا ہم سوموار کے روزے، کیا سوموار کا روزہ رکھیں ہم، یعنی سوموار کے دن کا روزے کے طرف سوال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے، یعنی سوموار کا دن جس میں میری ولادت ہوئی، وبعثت فیہ اور مجھے مبعوث کیا گیا، یعنی وحی نازل ہوئی، او انزل علی فیہ یا مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ تو سوموار کے دن کے روزے کی فضیلت ہے اور مسنون اور مستحب ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہفتے کے جو اعمال ہیں وہ سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ مجھے میں پسند کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس حدیث میں سوموار جمعرات دونوں کا ذکر ہے، اور سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اور میڈیکل بھی، یعنی بہت سارے اس کی فضیلتیں ہیں روزے کی، ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس، مقابل انسولین اسے کہتے ہیں، اور اس کا جو بہترین علاج ہے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ نے زیادہ نہیں کھانا، وقفہ دینا ہے، اور یعنی اگر کھانا بھی کھانا تو اپنے ایک دو کھانے کو ایک ساتھ کر دیں، اور لمبے عرصے تک آپ کچھ نہ کھائیں، تو اس سے آپ کے جسم کی جو انسولین ہے وہ ایسے ایسا سیل پہ کام کرنا شروع، ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین تو ہے لیکن جو سن اس پہ کام نہیں کرتی، تو آپ کی شوگر بڑھتی جاتی ہے اور کنٹرول نہیں ہوتی، ان کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اسے کنٹرول کرنے کے لیے فاسٹنگ بہترین طریقہ ہے کہتے ہیں میڈیکل فاسٹنگ، تو شرعی فاسٹنگ تو نہیں ہوتا نا، تو اس کے علاج میں سے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے اس کو تجویز کرتے کہ یہ کریں۔ دیکھیں ہمیں سبحان اللہ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں جس کو تکلیف ہے نا، اور شوگر کے مریضوں کو بہترین موقع ہے شوگر کے علاج کا، رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی پورے سال میں، رمضان میں آ کے کنٹرول ہوتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی اللہ کو ہدایت دے پورے سال میں شوگر کنٹرول ہوتی ہے، رمضان میں آ کے بگڑ جاتی ہے، اور رمضان بھی خاص طور پہ یعنی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے؟ جو خود ہی کنٹرول نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ بہرحال تو سوموار اور جمعرات کا روزہ مستحب سنت ہے. اور ایک حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور فرمائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے, ایک دن کا روزہ اور 70 سال سے جہنم سے دوری. ہاں نفل روزہ دیکھیں نا, ظاہر فرض 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 کے سے بھی زیادہ ہے. الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ, سوائے روزے کے میرے نے روزہ رکھے جزا بھی میں دوں گا. کتنے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ جو 70 سال جنم سے دوری, ظاہر فرض اس سے بھی زیادہ ہوگا کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ ایک روزہ رکھے 70 سال دوری, دو رکھے تو اس سے زیادہ, تو آپ کتنی سال دور رہ سکتے ہیں آپ بتائیں. سبحان اللہ. اگلے حدیث میں پوائنٹ نمبر 261 میں شیخ صاحب فرماتے وقال, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھے, ثم اتبعه 6 من شوال, پھر 6 روزے شوال کے بھی اس کے بعد رکھے, كان كصيام الدهر, گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں. 6 دن کے آپ نے روزے رکھے ہیں, اجر آپ کو ملے گا 1 سال کا. اللہ اکبر, یہ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں؟ عجب ہے مسلمان پر, واللہ عجب ہے کہ اتنی اجر و ثواب اللہ نے میسر فرمایا ہے اس مسلمان کے لیے. وہ گناہوں کے اتنی کفارات ہیں, یہ میں صرف رمضان کے مہینے کی بات کر رہا ہوں, یہ چند چیزوں کا ذکر ہے صرف. اس کتاب میں سب کچھ نہیں بیان کیا گیا, مختصر کتاب, مختصر مسائل ہیں مبتدی طلاب علم کے لیے جو ابھی علم سیکھنا چاہتے ہیں شریعت کا. کتنی فضیلتیں ہیں, کتنی خیر و برکات ہیں, بار بار گناہوں کو کفارہ ہے, اجر و ثواب ہے, اجر و ثواب ہے, پھر بھی مسلمان عجیب سا مسلمان جس کے گناہ پھر بھی معاف نہیں ہوتے اور اسے سزا ملتی ہے جہنم میں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو 6 شوال کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی کے کوئی قضا ہے تو قضا پہلے کر لے, کیونکہ حدیث میں ثم اتبعہ, یعنی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد, من صام رمضان, رمضان کے مکمل روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے. ہم بات کر رہے تھے 1 روزے کا 70 سال جہنم سے دوری, اب آپ کو 6 روزوں سے پورے سال کے اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. پنڈ 262 میں شاہ صاحب فرماتے ہیں وقال ابو ذر, اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ان نصوم من الشهر 3 ایام, ہم ہر مہینے میں سے 3 دن روزہ رکھیں, 13، 14، و 15، تیرہ تاریخ, 14 اور 15 ہر مہینے, یعنی قمر مہینے جو عربی مہینے کہا جاتا ہے, ان مہینوں میں جو 13، 14، 15 تاریخ ہیں انہیں کہتے ہیں ایام البیض, ایام البیض کہتے ہیں, ان کو روزے رکھنا مسنون ہے. اسی لیے نسائی اور ترمذی نے روایت کیا اور البانی صحیح کہا ہے. پوائنٹ نمبر 263 میں شیخ صاحب فرماتے ونہا عن صیام یومین, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزوں سے منع فرمایا, یوم الفطر و یوم النحر, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یوم النحر کے روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں. دونوں عیدین کے دن کا روزہ شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پوائنٹ 264 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وقال, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز و جل, رواہ مسلم. سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تشریق کے دن, یعنی ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 گیارہ بارہ اور تیرہ کے دن ذو الحجہ کے جو ہے انہیں ایام التشریق کہتے ہیں. یہ دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے و ذکر اللہ عز و جل اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے دن ہیں. یعنی اس میں کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو. یعنی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنا مکروہ ہے، روزہ رکھنا مکروہ ہے. عید کے دن 10 تاریخ کا روزہ حرام ہے، 11 12 اور 13 تاریخ کا روزہ مکروہ ہے، کیونکہ کھانے پینے کے دن ہیں تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے.
شعبان کا جو آخری
دن ہے، اگر اس میں شک ہو، جسے میں شک کہتے ہیں، تو اسے منع کیا روزہ رکھنے سے، وہ بھی مکروہ ہے. پوائنٹ 265 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وقال، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے الا یہ کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں اس کے ساتھ روزہ رکھ لے. متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، صرف جمعہ کا روزہ رکھنا. اگر جمعہ کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ یا تو ساتھ جمعرات کا روزہ رکھ لیں یا ہفتے کے دن کا روزہ رکھ لیں. صرف جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 266. اس سے پہلے ایک حدیث میں ہے کہ ہفتے کے دن کا روزہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور صرف ہفتے کے دن کا روزہ منفرد رکھنا بھی مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. ہاں اگر رکھنا ہے تو جمعہ کا اور ہفتے کا دو دن روزہ رکھ سکتے ہیں. ہفتے کے دن کے روزہ کیوں منع کیا؟ یہودی سے مشابہت ہوتی ہے، وہ ہفتے کے دن کا روزہ کا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے ہمیں جو حکم دیا گیا اگر روزہ رکھنا ہے ہفتے کا تو جمعے کے اور ہفتے کا، یا ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف اکیلا ہفتے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 266 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وقال صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. جس نے روزہ رکھا، رمضان کو روزہ رکھا، ایمان واحتسابا، ایمان کی حالت میں، ایمان کا حق ادا کرتے ہوئے، احتسابا اور اجر کا احتساب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے، ایمان کی حالت ہے اور اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے ہے، تو کیا نتیجہ ہے اور کیا اسے ملے گا، کیا اجر و ثواب ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ. ومن قام لیلۃ القدر، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمان و احتساب، ایمان و احتساب کی حالت میں، یعنی ایمان کا حق ادا کیا اور اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں ہے من قام رمضان لیلۃ القدر کے علاوہ، من قام رمضان ایمان و احتساب غفر لما تقدم من ذنبه، یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو تین چیزیں ہیں ملتی جلتی ہیں، اور اجر سب کا ایک جیسا ہے اور الگ الگ ہے. روزہ رکھا رمضان کا، ایمان و احتسابا پچھلے گناہ معاف، رات کو صلاۃ القیام پڑھی ایمان و احتسابا پچھلے گناہ معاف، لیلۃ القدر کو آپ نے پا لیا اور اس رات کو آپ نے قیام کیا ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھی ہے، پچھلے گناہ معاف. کتنے گناہ ہیں ہمارے جو معاف نہیں ہو پا رہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 266 ہو چکا ہے، 267. جیسا فرماتے ہیں وکانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرہ جو ہے رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی، واعتکف ازواجه من بعده اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں. متفق علیہ حدیث ہے, یعنی اعتکاف کا حکم ہے, اعتکاف مسنون ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں, اور اعتکاف مساجد میں کیا جاتا ہے اور جامع مسجد جس میں جمعہ کے نماز کا اہتمام ہو وہاں پہ کیا جاتا ہے. اگر وہ ایسی مسجد میں سر نہ ہو جامع مسجد تو جہاں پر اعتکاف میں سر مسجد میں وہاں پر اعتکاف کریں, لیکن جمعہ کی نماز کے لیے وہ جامع مسجد میں اس پر جانا فرض ہے, کیونکہ جمعہ کی نماز فرض ہے, اعتکاف سے ساقط نہیں ہوتی. اور پھر اعتکاف صرف مساجد میں ہوتا ہے, گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے, چاہے عورتوں کے لیے کیوں نہ ہو, عورتوں بھی اگر اعتکاف کرنی ہے تو مسجد میں ہو, جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات امہات المؤمنین جو ہیں وہ اعتکاف کرتی تھی, اور کہاں کرتی تھی, مسجد نبوی میں. ان کے لیے خیمہ چھوٹا سا مقرر کر دیا جاتا تھا, اس خیمے میں یا اس پردے میں اعتکاف کیا کرتی تھی. تو گھروں میں اعتکاف کرنا بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اور اعتکاف کے لیے کوئی بھی مسجد ہو, لازمی ایک مسجد حرام مسجد نبوی ہو, کوئی مسجد ہو جہاں پر نماز کی اقامت ہو, اس مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے اگر عورتوں نے اعتکاف کرنا ہے اس مسجد میں کریں جہاں پر عورتوں کے لیے خاص جگہ مقرر کر دی جائے اعتکاف کی. مردوں کے ساتھ اگر جگہ نہیں ہے اور راستہ ایک ہی اور مرد عورتیں ایک ساتھ اختلاط ہو تو جائز نہیں ہے, کیونکہ سنت ہے, اور سنت جو ہے وہ کسی حرام چیز کے لیے نہیں کی جاتی. مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ اختلاط کرنا جائز نہیں ہے شرعاً, حرام ہے. اور سنت کو پانے کے لیے کوئی حرام پر اقدام کرے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی جگہ میسر نہیں ہے تو عورت گھر میں بھی اعتکاف نہ کرے, گھر میں اعتکاف کی گنجائش نہیں ہے. پھر کیا کرے, نیت رکھے اعتکاف کرنے لیکن جگہ میسر نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو نیت سے اجر دے دے گا. لیکن اگر وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے تو اس بدعت سے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا, بلکہ اس کے لیے گمراہی ثابت ہوگی, واللہ اعلم. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں میں, وقال, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه. اور سفر کی نیت سے نہیں سفر کیا جاتا الا یہ کہ ان تین مساجد کے لیے, مسجد حرام, میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی, اور مسجد اقصى. متفق علیہ حدیث میں, یہ حدیث موجود ہے. اور سفر کی نیت سے کسی مسجد کی زیارت جائز نہیں ہے. آپ سیر و سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں, اور سیر و سیاحت میں اگر آپ جاتے ہیں پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو کوئی حرج, لیکن اپنی جگہ سے آپ خاص سفر کرنا ہے کسی خاص مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے, تو اس کی اجازت نہیں سوائے تین مساجد کے, مسجد حرام ہے مکہ میں, مسجد نبوی ہے مدینہ میں, اور مسجد اقصی ہے شام فلسطین میں. یہ سنت ہے. اس حدیث کا تعلق کتاب الصیام سے کیا ہے, کون بتائے گا؟ یہ تو پوچھنے والا تھا, آپ نے پہلے پوچھ لیا. اعتکاف سے, بارک اللہ فیک, اعتکاف سے ہے, کیونکہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اعتکاف صرف ان تین مساجد میں ہوتا ہے, کسی اور مسجد میں نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے شیخ صاحب نے یہاں پہ ذکر کر دیا, اعتکاف کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور صحیح قول یہ ہے, قول راجح یہ ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ بھی اعتکاف کسی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
ایک سوال ہے
جی,
وہ یہ تھا کہ جو شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو صدقہ کر, تو وہ کافی ہے اس چیز کے لیے, یہ صرف یہ کہ گردن آزاد کرنی ہے, یا 60 سارے 2 مہینے کے روزے رکھنے, یا 60 مسکینوں کو کھانا, یہ تین ہے, یا بعد میں صرف صدقہ کر دیا تو وہ بھی کافی ہو سکتا ہے؟
بلکہ یہ سوال ہے کہ اس شخص کے تعلق سے جس نے اپنی بیوی سے روزے کے ہاتھ میں بستری کر لی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا, اور یہ کہا کہ میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو کفارہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گردن آزاد کرنا ہے, اگر نہیں اس کے پاس گردن آزاد کرنے کے لیے تو پھر 2 مہینے مسلسل لگاتار روزے رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شخص نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا, نہ تو گردن آزاد کرنے کے لیے میرے پاس اور نہ ہی میں 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہوں, میری استطاعت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو اس شخص نے کہا میرے پاس یہ طاقت بھی نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, میرے پاس نہیں ہے پیسے, میں نہیں کھلا سکتا. تو مجھے اس صدقے کا یا جو ایک کھجور کا جو ایک برتن یا کٹورے میں کھجور کسی نے دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ جا کے صدقے میں دے دو. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ تم لے کے جاؤ, اپنے گھر والوں کو کھلا دو. تو بھائی کہ یہ سوال ہے کیا یہ کفارے میں شامل ہے کہ اگر کوئی شخص نہ تو گردن آزاد کر سکتا ہے, نہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے, اور نہ ہی وہ 60 مسکینوں کھانا کھلا سکتا ہے, کیا وہ صدقے میں کوئی چیز دے سکتا ہے؟ اگر اس کی استطاعت ہے کوئی صدقہ دے دوں میں تھوڑا سا, کیا وہ کافی رہے گا؟ نہیں, یہ تو خاص اس بندے کے, کیونکہ اس کوئی شخص کوئی لوگ کوئی چیز لے کے آئے تھے. اصل یہ چیز ہے کہ آپ کے اوپر جو واجب ہو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے, جو کفارہ ہے. گردن آزاد کرنا نہیں ہے, 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا نہیں ہے, تو پھر آپ نے 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے, ٹھیک ہے نا. استطاعت نہیں ہے آپ کی تو آپ سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے, جب تک کہ ہاں اگر آپ کو بعد میں استطاعت ہو گئی, ابھی تو آپ کے پاس حالات آپ کے نہیں ہیں, آپ کو 1 سال کے بعد استطاعت ہو گئی, آپ پھر کھلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے؟ بھائی بیماری ہے, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, یا عمر رسیدہ روزہ تو بعد میں نہیں رکھ سکتا وہ بندہ. اگر اس کو پیسے میسر ہو جاتے ہیں, اس کا بزنس یا کوئی کام لگ گیا, یا اس کو پیسے مل گئے, اس کو اچھی جاب مل گئی, کچھ بھی اس کو اگر پیسے ہاتھ میں آ گئے ہیں, جب تک وہ زندہ ہے اس کا قرض ہے دنیا میں کہ اس نے اس کے واپس کرنا ہے. تو 60 مسکینوں کا جب اس کے میسر ہو دے, اگر نہیں استطاعت اس کی مرتے دم تک نہیں, تو اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا. واللہ اعلم.
دوسرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو دوسری حدیث تھی کہ من مات والے جیسے ہم, تو ولی کے اوپر جو ہے ویسے ہم جو ولی ہے کہ لازمی ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے اگر وہ استطاعت بھی رکھتا ہے, یا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا کے کر سکتا ہے؟
بھائی کہ یہ سوال ہے کہ جس حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص وفات پا جائے اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے, تو اس کی طرف سے اس کا ولی, اس کا وارث ہی روزہ رکھ لے, تو کیا اس کا جو وارث ہے وہ کھانا کھلا سکتا ہے یا لازمی روزہ رکھنا پڑے گا؟ اس میں یہی تھا کہ روزہ رکھنا چاہیے اسے, اگر وارث صرف ایک ہی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, تو بعض علماء کہتے ہیں اسے ساقط ہو جاتا ہے, بعض کہتے ہیں وہ اطعام کر لے, کھانا کھلا دے, اور بہتر کہ کھانا کھلا دیتا ہے تاکہ احتیاطاً کر لیں. لیکن کرے گا کون؟ ولی جو وارث جو ہیں ان میں سے کون؟ ارقب فالاقرب, جو زیادہ قریب ہیں, اگر ان میں سے ایک بھی کر لے تو کافی ہے. اگر سب آہستہ سب کر لیں, سب بھی کر سکتے ہیں, ایک بھی کر سکتے ہیں, ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, غرض کہ اپنے والد ہے جو بھی ان کا وفات پا چکا ہے, اس کی طرف سے یہ روزہ رکھے جا سکتے ہیں, بشرط یہ کہ اس نے خود کوتاہی نہ کی ہو. کیونکہ یہ بھی علماء کا قول ہے کہ جس روزے کی استطاعت تھی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا ہے, رمضان کا روزہ فرض ہے, نہیں رکھا, جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا, تو ایسے شخص جو ہے اگر خود بعض نہیں تو اگر قوا بھی کر لے بعد میں, تب بھی اللہ قبول نہیں کرے گا, خود بھی قضا کرتے کہ اس نے بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑا ہے رمضان کے دن میں. یعنی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے پر اس میں سخت الفاظ بیان کیے ہیں کہ جب اس کا وقت تھا, ہاں اگر توبہ طے ہو جاتا ہے بعد میں اور اللہ اس کو توبہ قبول کر دے, تو احتیاط روزے بعد میں قضا کر لے, جب خود وہ قضا اس کے نہیں قبول ہوگا تو پھر اس کا ولی کیا اسے روزہ رکھے گا؟ تو یہ بھی سخت وعید ہے اس کی, تو بڑے احتیاط سے کام لینا ہے. ہاں عذر شرعی ہے اور وہ نہیں رکھ سکا ہے تو اس وہ الگ بات ہے,
اگر شرعی عذر ہوگا تو پھر
شرعی عذر سے ٹھیک ہو گیا, اسے موقع نہیں ملا روزہ رکھنے کا, شرعی عذر پہ وفات ہوئی, شرعی عذر وہ تو روزہ فرض ہی نہیں تھا اس کے اوپر, وہ تو قضا کیا کریں گے آپ؟
جیسے مثلا عورتوں کی, جب عورتیں ہاں ان کو آتے ہیں بعد میں, وہ اگر اسی میں وہ فوت ہو جاتی ہیں اور روزہ نہیں رکھا,
ہاں
پھر ولی رکھے گا,
پھر ولی رکھے گا اس اعتبار سے. واللہ اعلم.
بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے سحور کا وقت, کیونکہ اس سے بخاری میں حدیث ہے انس بن مالک اور اس نے بولا کہ زید بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے, پھر فسنگ کے کھانا کھایا, پھر اذان ہوا کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی, لیکن بولا تھا کہ وقت کتنا تھا, یعنی اذان اور سحور کتنا وقت ہے, اسے 50 آیا, یہ 50 آیا تھا, ہم کیسے ٹائم یعنی ٹائمنگ کریں؟
دیکھیں, سوال ہے کہ سحور کا جو صحیح وقت ہے وہ کیا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ سحور کے وقت اور اذان کے بیچ میں 50 آیت کا وقفہ ہونا چاہیے, اتنا وقت ہو, یہ مستحب ہے. آپ سحور جو ہے اذان سے پہلے کے وقت تک بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک حدیث بھی ہے اگر کوئی شخص کے ساتھ میں برتن ہو اور اذان ہو جائے فجر کی تو اپنی حاجت پوری کر رہے اس برتن سے, یعنی پانی پی رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ عام طور پہ کیونکہ عرب جو ہیں وہ ہاتھ میں کھانا نہیں اٹھا کے کھاتے, عادت نہیں ہے, عجم کی عادت ہے, ہم لوگ کو بھی کھانا اٹھا کے پلیٹ میں تو کھاتے ہیں, عرب ہمیشہ زمین پر رکھ کے کھاتے ہیں, ہاتھ پہ کھانے ذرا پینے میں شروع کو تو گلاس میں ہاتھ پہ اٹھانا جاتا ہے, تو جو پلیٹ ہوتی ہے عام طور برتن جو ہوتے ہیں وہ زمین پر رکھ کے, عرب زمین پہ سے اٹھا کے کھانے کھاتے ہیں, نہ کہ ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں جیسے ہم عجم کرتے ہیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ نے یہ سمجھا ہے کہ اگر کھانا بھی کھانا تو پلیٹ کو ہاتھ میں اٹھا لیں اور پھر اذان ہو تو کھاتے رہیں, حدیث میں ہے تو برتن آپ کے ہاتھ میں تو آپ حاجت پوری کر لیں, غلط فہمی ہے, اس کے تعلق نہیں ہے. ہاں, عرب جو گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ پانی پی رہے ہیں, اذان ہو گئی ہے, آپ پانی مکمل کر لیں, یعنی کہ آپ گلاس رکھا ہے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, اذان ہوئے میں نے پانی پینا ہے اور میں نے وہ آپ کا روزہ کرا, اس طرح سے آپ نے پانی پینا, آپ کا روزہ نہیں ہے, روزہ بھی رکھیں گے قضا بھی کریں گے کیونکہ وقت تاخیر ہو چکا ہے اور آپ نے افطاری اور آپ نے روزہ وقت پہ سحر وقت پہ نہیں کیے, اس کے بعد میں آپ نے کیے. یہ جو 50 آیت کا جو یہ مستحب ہے, افضل ہے, نہ کہ فرض ہے. آپ اذان سے 2 منٹ 1 منٹ پہلے بھی بند کر سکتے ہیں روزہ, کوئی حرج نہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہو, اور یہ تاخیر السحور میں سے ہے کہ کتنا مؤخر ہو جائے کہ 50 آیتوں کا اس میں بیچ میں ہو. کتنا ہوتا ہے 50 آیتیں آپ دیکھ لیں, کتنے وقت میں پڑھتے ہیں؟ نہیں 2 منٹ میں تو نہیں, 2 منٹ میں کیسے 50 آیتیں, 10 سے 15 یا 20 منٹ تک آپ جتنی بھی سلو پڑھیں ترتیل کے ساتھ تو 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.